الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فقال تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بیکار کب کرتا ہے, بیکار بازی میں اپنا وقت کب کھوتا ہے, کیا تصور اس کے دماغ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. فرمایا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ مجھے واپس نہیں جانا, میں مسئول نہیں ہوں, مجھے کسی کو جواب نہیں دینا. جب یہ بات انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے, ہاں وہ ایمان والا ہی ہے اور اس بات کو اس کو استحضار نہیں ہے, غفلت کی وجہ سے ایک تو ایمان ہی نہیں رکھتا, اس کو تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے, اور ایک آخرت پر ایمان تو ہے لیکن اس کا استحضار نہیں ہے کہ مجھے جانا ہے, مجھے جواب دینا ہے. تو فرمایا کہ یہ انسان اپنے آپ کو بیکار کر لیتا ہے. جس انسان میں بے شمار صلاحیتیں پیدا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, پوری کائنات میں انسان جیسی مخلوق نہیں ہے, اپنا نائب اور خلیفہ ویسے نہیں بنا دیا, اس میں کچھ رکھا ہے, اس میں صلاحیتیں ہیں. لیکن دنیا میں اصول ہے کوئی بھی چیز کتنے بھی قیمتی کیوں نہ ہو, جب تک اپنے مصرف میں استعمال نہیں ہوتی اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ اصول ہے. سونا زمین میں دبا ہوا ہے, پہاڑ کے اندر سونا دبا ہوا ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک وہ باہر نکل کر نہیں آئے گا, اپنے مصرف میں نہیں آئے گا. زمین میں دبا ہوا ہے, لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں, بکریاں چل رہی ہیں, بھیڑے چل رہی ہیں, کوئی قیمت نہیں اس کی. ہیرا پہاڑ کے پتھر کے اندر جڑا ہوا ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. جب اس سے تراشا جاتا ہے, الگ کیا جاتا ہے, پھر اسے ہیرے کی قیمت نکلتی ہے. انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جب اپنے مصرف میں استعمال نہیں ہوتی, بالکل بیکار ہے. قرآن نے کہا اولائک کل انعام, فرمایا یہ جانور ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے, کیونکہ جانوروں کو تو ہم نے اتنی صلاحیتیں دی نہیں. نہ ہم نے ان کو بولنے کا فن دیا ہے, نہ سمجھنے کا فن دیا ہے, نہ وہ ہمارے علوم وحی کے حامل ہو سکتے ہیں, نہ وہ ہماری ولایت اور دوستی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کی معرفت ہے لیکن خاص درجے تک ان کو خدا کی معرفت ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. حلال حرام کے مکلف نہیں ہے. جس طرح کوئی پاگل ہو جائے تو حلال حرام کا مکلف نہیں رہتا. تو آپ کیا کہتے ہیں کیوں مکلف نہیں؟ کہتے ہیں یہ پاگل ہے جی، یہ مجذوب ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس لیے اس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے. اور ہم علماء بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب آخر میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کہ اس بیچارے کو تو اپنا ہوش بھی نہیں آئے، یہی معاملہ جانوروں کا ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جانوروں کی عقل کی کیا قیمت ہے. حلت حرمت کہیں پیشاب کر دے، موت دے، پلیت ہو، پاک ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں اس کو پوچھے گا. قرآن کا کل اولائے کل انعام، یہ انسان جو اپنی صلاحیت استعمال نہیں کر رہا ہے، یہ جانور ہے. بل ہم ازل، جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ ان کو تو ہم نے کچھ ہی دی نہیں، اس کو تو سب کچھ دیا ہے، عقل و فہم دیا اللہ فرمایا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا گھوڑے کی شکل میں تھی. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا. پیدا فرمایا کہ اقبل، آ گیا، فوراً آئی. ادبی پیچھے جا، پیچھے گئی. کہا یہ وہ قیمتی جوہر ہے جو میں انسان کو دوں گا، جس کی وجہ سے اس کائنات میں میری پھیلی ہوئی نشانیوں کو سمجھے. اس عقل سے سمجھے گا، اسے سوچے گا یہ کیا ہے. ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، سارا عالم ہے بے کالم. واہ رے میرے رب العالم، واہ رے میرے رب العالم. سوچے گا ایک ایک چیز سے اس کو اللہ کا راستہ ملے گا، ایک ایک نقطے سے خدا کا راستہ پائے گا. وہ اچھا، اس لیے کہ دہریے نے ایک عربی سے پوچھا، عربی گاؤں دیہات والے، بکری چرانے والے، اس سے پوچھا کہ یار اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے. اس عربی سے، اصل تو چھیڑ چھاڑ کی، وہ دہریہ تھا. دہریہ جو کہتے ہیں سارا نظام خود ہی چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں، موٹر سائیکل تو اپنی خود چلتی نہیں ہے، گھر کی ان کی گھر کی ڈونکی نہیں چلتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چلتی، پوری کائنات کا نظام خود چل رہا ہے. کہتے کشش کے ساتھ سارا چل رہا ہے. کشش یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کشش کا، یہ کشش کے ساتھ سارا چل رہا ہے. ایک چیزیں کھینچی تھی ایک دوسرے کو، اس سے نظام چل رہا ہے. تو ایک بزرگ کے پاس ایسی کشش والا گیا نظریہ لے کر، سب کچھ کشش سے چل رہا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ڈنڈا اٹھا کے سر میں مارا اس کو، تو ڈنڈا اس کے سر میں لگا. انہوں نے کہا آپ تو بہت بدتمیز ہیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں، بھجائے جواب دینے کے میرے سر میں ڈنڈا مارا. میں نے نہیں مارا، آپ کے سر مبارک نے کھینچا ہے، جا لگا. میرا کوئی دخل نہیں اس فعل میں، میرے فعل کا کوئی دخل نہیں. ہوش آ گیا، اس کے ڈنڈے کا نام پڑ گیا ڈنڈا روشن دماغ، دماغ روشن کر دیا. اس عربی سے پوچھا، بولے کہ عجیب آدمی ہو یار تم تو پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، اور یار ہم گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں ہم کھروں کے نشانات سے پہچان جاتے ہیں کہ یہاں سے کون گزرا ہے، یہاں سے اونٹ گزرا ہے، گھوڑا گزرا ہے، گائے گزری ہے، بکری گزری ہے. بکری میں بھی ہم فرق کر لیتے ہیں کہ بھیڑ گزری ہے یا دوسری بکری گزری ہے. انہیں کاک اور ان کی جو مینگنیاں ہیں اس سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں یہ صحت مند گزری ہے، بیمار گزری، اس نے کیا کھایا تھا. کہا کہ یہ ہم اپنے حساب سے، ہمیں یہ چلنے والے راستے کی نشانیوں سے ہم پہچان لیتے ہیں. کہا یہ ستاروں بھرا آسمان، یہ پہاڑ، یہ چاند اور سورج تجھے رب تعالیٰ کا پتہ نہیں دیتا؟ جن کا کوئی بنانے والا ہے. یہ گاؤں کے لوگ بھی بڑے ذہین ہوشیار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، شہر والے کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن عقل فہم ان کی بہت ہوتی ہے. یہ قصہ ایک عربی کا یاد ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، امام اسماعیل یا کسی نے اس کو ذکر کیا ہے. کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا, تو چلتے چلتے ایک آدمی گاؤں والا پھر رہا تھا, اسے پوچھا یار میرا اونٹ تو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا تمہارا اونٹ کانا تو نہیں ہے؟ کہا ہاں کانا ہے. لنگڑا تو نہیں؟ کہا لنگڑا بھی ہے. انہوں نے کہا اس کی دم بھی کٹی؟ کہا دم بھی کٹی. کہنے یار میں نے نہیں دیکھا. کہ میں نے نہیں دیکھا. وہ کہتا تو نے دیکھا ہے بھائی, یہ نشانیاں دیکھے بغیر بتا نہیں سکتا, یقیناً تو نے دیکھا ہے. تو اس کو قاضی کی عدالت میں لے گیا, پہلے تھانے لے گیا, تھانے نے قاضی کو پیش کر دیا کہ اس نے اونٹ دیکھا ہے, اب یہ چھپایا ہوا ہے, چوری ہو گیا, اغوا کیا ہے, کیا کیا ہے, لیکن یہ پوری نشانیاں صحیح بتا رہا ہے. قاضی نے بلایا آؤ بھائی, تو نے اونٹ دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا. تو کیسے کہتا ہے وہ کالا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے درخت دیکھے کہ ایک طرف کے درخت کھائے ہوئے, دوسری طرف کے نہیں کھائے ہوئے, میں سمجھ گیا اس کی ایک آنکھ ہے, ورنہ اونٹ ادھر بھی کھاتا, ادھر بھی کھاتا, ادھر بھی کھاتا, تو ہر طرف سے کھانے کے نشان ہوتے, جب ایک طرف ہے تو میں سمجھ گیا اس کی ایک آنکھ ہے. اور وہ جو پاؤں ڈال رہا تھا تو میں نے دیکھا تین پاؤں کا نشان پورا ہے, چوتھے کا تھوڑا سا ہے, میں نے کہا لگڑا ہے, پورا پاؤں نہیں لگا رہا ہے. یہی قربانی قریب آ رہی ہے تو یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو چلا کر دیکھو جانور کو, اگر اس کے کھر چاروں صحیح لگتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ ایک کھر اوپر اٹھاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ قربانی نہیں لگ سکتا, اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی, چاہے ٹانگ سالم ہے. اور کہا کہ وہ جو مینگنیاں کر رہا تھا وہ ایک ہی جگہ گر رہی تھی, اونٹ کی عادت ہے مینگنی کرتے دم ہلاتا ہے, تو کبھی ادھر پھینکتا ہے کبھی ادھر پھینکتا ہے, انہیں کہ ایک جگہ گر رہی تھی, میں سمجھ گیا اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے. قاضی بہت ایسا اور چھوڑ دیا. انہوں نے کہا واہ, تو نے کیسے نشانیوں سے پہچان لیا کہ اس کا اونٹ ایسا ہے؟ میرے دوستو, اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا اس کے بعد اس اعزاز کے طور پہ انسان کو دیا کہ یہ انسان کے اندر رکھوں گا تاکہ دنیا میں جا کر مجھے پہچان سکے, مجھے پہچان سکے کہ میں میری ذات کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جب ان صلاحیتوں کو انسان استعمال نہیں کرتا, آج ہم میں ہے عقل استعمال کر رہے ہیں لیکن کس چیز میں استعمال؟ مصرف میں نہیں. دی تو اس لیے تھی کہ رب کو پہچانیں, ہم دنیا کو پہچان رہے ہیں, پیسہ کتنا, ڈالر کا بھاؤ کتنا, سونا کیسا, چاندی کیسی, کاروبار کیسا, وہ جی بڑا ذہین ہے, جی بڑا ذہین ہو, کاروبار میں بڑا کامیاب ہے, سود کے پر سود لے لے کر اس نے مل گئے کھڑی کر دی, واہ واہ بڑا کامیاب ہے. حدیث شریف میں تک زمانہ آئے گا بڑا آدمی سے کہیں گے لکا ابن لکا, خود بھی کمینہ ہوگا, اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا, لوگ کہیں گے ما اد فرحو, کتنا ظریف, کتنا سمجھدار, کتنا بڑا انسان ہے, دیکھو جی ہو کیا اس کی شان ہے, حالانکہ وہ خود بھی کمینہ ہوگا, اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری چیزیں ہمارے ذمے ہیں, ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ہمارے ذمے رزق ہے. آپ نے خود فرمایا ان اللہ نفس فی روئی, اللہ نے میرے دل میں یہ بات پھونکی, روئی میرے دل میں بات پھونکی, رو دل کو کہتے ہیں. لے پیغمبر سلام کی دعا بڑی قیمتی دعا ہے, سن لیجیے. آج یہ غزوہ او خندق کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی تھی, بخاری شریف میں آتا ہے, اللہم آمین رو آتینا, اے اللہ اللہ مستر اور آتینا, اے اللہ ہماری عیبوں کو چھپا لے, وہ عامل رو آتینا, ہمارے دل کو تو امن دے دے. صاحب اکرام فرمایا اس دعا کو پڑھو, یہ دعا پڑھی وہ جو ہزاروں کا لشکر آیا تھا ایک رات اور ایک دن میں تتر بتر ہو گیا. نفس فی روئی, میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی, ان نفسا لن تموت حتی تصدق میرا رزق, کہا کوئی مرے گا نہیں جب تک رزق پورا نہیں کرے گا. جس کا اللہ والے تھے تھوڑا تھوڑا کھایا کرتے تھے, اللہ والوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے, وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں. کس نے کہا آپ بہت ہی تھوڑا کھاتے ہیں؟ کہا تھا کہ دیر تک زندہ رہوں نا, رزق کے بغیر پورا کیے تو نہیں مروں گا, تو تھوڑا تھوڑا لے لیتا ہوں روزانہ تاکہ دیر تک زندہ رہوں. اور دوسرے اللہ والے تھے, کہتے اللہ میاں سارا آج ہی دے دے, جتنا میرا آج ہی دے دے. کہنے کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہا کہ رزق کی وجہ سے تو اطمینان ہو جائے گا نا, یہ نفس بھی پریشان کر دیتا ہے, کوٹھڑی میں رکھ لوں گا تھوڑا تھوڑا کھاتا رہوں گا. اللہ تعالی نے عقل اور یہ صلاحیتیں کس لیے دی تھی؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مصرف آخرت ہے, ذات الہی کو پہچاننا ہے, ان کو راضی اور خوش کرنا ہے, باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں, بات کی چیزیں. وہ بھی ان کا حکم سمجھ کے پوری کی جائیں گی. رب تعالیٰ کا حکم ہے رزق حلال کمائیں. جب رب کا حکم سمجھ کر آپ رزق کمائیں گے تو دو لمری نہیں کریں گے, کیونکہ رب کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. آپ رب کا حکم سمجھ کر بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ حسن سلوک کریں گے, آپ اس کے اندر اپنی مرضی غصہ اور وہ شامل نہیں کریں گے. اگر ایسی چیز سمجھ تو رب کا حکم نہیں. یہاں بتایا ہم نماز پڑھی ہے, رب قاری صاحب نے نماز پڑھائی, ہم نے اپنی مرضی کی, ان اللہ اکبر کہا کہ تکبیر, ہم نے تکبیر تحریمہ کہنے رکو گئے, رکو میں چلے گئے, سجدے میں سجدے میں چلے گئے, اپنی مرضی کی. تو پھر دنیا کی زندگی میں ہم اپنی مرضی سے گزارے دیندار ہونے کے باوجود یہ بھول جائیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو رب کے حکم کے طور پر نہیں کر رہے, معاشرتی طور پر کر رہے ہیں. کہ آپ معاشرے میں رہتے, اگر رب تو حکم سمجھ کر کرتے تو ہر جگہ سوچتے کہ میرا رب یہاں کیا چاہتا ہے, میرے اڑوس پڑوس کے لیے کیا چاہتا ہے, میرے کاروبار میں کیا چاہتا ہے, میرے گھر بار میں کیا چاہتا ہے, میری کھیتی باڑی میں کیا چاہتا ہے. اگر وہ بھی کرتا ہے تو رب تو حکم سمجھ کر کرتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو فرمایا, فرمایا جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دے تحت تصیبہا, وہاں بھی تو یہ نیت کر لے میرا رب خوش ہو جائے, اجر تالیہ, فرمایا اس پر بھی تجھے اجر ملے گا. اب اندازہ کیجیے, تو اگر وہ دنیا داری بھی کرتا ہے ایمان والا تو وہ بھی رب کا حکم سمجھ کر کرتا ہے, کہ رب کا حکم ہے کہ مجھے کاروبار کرنا ہے, مجھے بچوں کے لیے کمانا ہے, مجھے بچوں کو پالنا ہے, مجھے ان کی تربیت کرنی ہے, ان کا خیال کرنا ہے, وہ بھی رب کا حکم سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. بال بچوں سے بولنا چالنا تسبیحات کی طرح عبادت اور ثواب ملتا ہے اس کو. تو اس کا مصرف جو ہے, جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, ان تمام صلاحیتوں کا مصرف دراصل اللہ کی ذات ہے, عقلت ہے. اس لیے فرمایا کہ اف حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تم سمجھتے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا, جو چاہے تم دنیا میں کرتے پھرو, تم نے ہمارے پاس نہیں آنا. یعنی جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے نہیں جانا, جب یہ بات مستحضر رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, انسان کو اگر یہ بات مستحضر رہے اس کی زندگی میں سے نالائکیاں خود ہی نکل جاتی ہیں, نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اصل میں اس کی کمزوری کی وجہ سے سارا معاملہ ہے. یہ کمزوری ہے, جب بھی کوئی کام کرتا یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا مجھے اس کو جواب دینا ہے. اس لیے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا اما من خاف مقام ربی و نہ نفس عن الہوا, اما من خاف مقام ربی, جس شخص اس بات کا خوف ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, و نہ نفس عن الہوا, اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکتا ہے. اس کی ترتیب یہ بتاتی ہے آیت مبارکہ کی, آج یہ جو نفس ہم سے گناہ کراتا ہے اور جس کو قابو کرنا اس زمانے میں اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ قابو نہیں آتا, اس کا علاج بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا استحضار پیدا کرو, خوف پیدا کرو کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش, تمہارا نفس فوراً رک جائے گا, کیونکہ پٹائی سے ڈرتا ہے, یہ نفس پٹائی سے ڈرتا ہے, یہ لاتوں کا بھوت ہے, یہ باتوں سے نہیں مانتا. حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ نہیں کیا کہ تسبیح پھیرتے رہے, جب نفس اس کا زلیخا کے نفس میں شلالت آئی تو اس کا علاج یہ نہیں کیا کہ تسبیح سے ٹھیک ہو جائے گا, مستبق الباب, دوڑے وہاں سے بھاگے, وہاں سے بھاگے, بھاگے دروازے کی طرف. یہ علاج بتایا, تم سمجھتے ہو کہ تسبیحات ذکر اذکار سے ہمارا نفس صحیح ہو جائے گا, یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, یہ ڈنڈے سے ٹھیک ہوتا ہے, اس کو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے, اس کو مجاہدہ کرانا پڑتا ہے, یہ ولسینا جاہدو فینا کرنا پڑتا ہے, پھر جا کر یہ ہوتا ہے. لے میرے مرشد عارف بلّہ شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے, اس نفس کی اصلاح کے لیے بنیادی چیز مجاہدہ ہے, کہ انسان اپنے اوپر اتنا مجاہدہ کرے, اس کا منہ باندھ دے اور اس کو غلطی طرف جانے نہ دے, اپنی جان لگا دے, پھر صحبت مفید ہوتی ہے کسی اللہ والے کی. اگر مجاہدہ نہیں صحبت مفید نہیں ہوگی. کیونکہ اپنی شرارت کرتا رہے گا صحبت کے باوجود بھی. پھر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ بھی ہماری مدد کریں، میں مجاہدہ بھی کر رہا ہوں، بزرگوں کی صحبت میں بھی ہوں، آپ میری مدد کیجئے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو جائے. یہ تین چیزیں ملتی ہیں تب جا کر نفس درست ہوتا ہے. یہ اتنا آسانی سے سیدھا ہونے والا نہیں ہے، ہم بہت آسان سمجھ لیتے ہیں، چند دن کچھ تسبیح کی، کچھ ذکر اذکار کیا، انسان سمجھتا بس میں ٹھیک ہو گیا. ایسے یہ ٹھیک ٹھوک نہیں ہوتا، یہ ٹھٹھرے ہوئے سانپ کی طرح ہے، ٹھٹھر کر بیٹھ جاتا ہے لیکن بعد میں پھر اپنے وقت پر کام دکھاتا ہے. جو اس کو گرمی ملتی ہے اپنا کام دکھاتا ہے، یہ ٹھٹھر جاتا ہے، نفس مرتا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی صفت تبدیل ہو جائے، اس کا ذوق تبدیل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بنے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہی مزہ آئے، اللہ کی یاد میں مزہ آئے، نفس مطمئنہ بن جائے، تب جا کر جان چھوڑتی ہے. اور یہ جان چھڑاتے چھڑاتے کی زندگی گزر جاتی ہے، یہ عمر قیدی بنا کر رکھتا ہے. آخر میں جا کر جب جان چھوڑتی ہے تو انسان ویسے بڈھا ہو چکا ہوتا ہے، شیخ فرتوس جو نہ کرے کوئی کرتوس وہاں پہنچ جاتا ہے. اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے، جس کو مجاہدہ کرانا پڑتا ہے. ہمارے حضرت والا ہمیں بتایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بالکل قریب میں آپ کے ہوا کرتے تھے، ہم طالب علمی میں بنوریٹون جب پڑھتے تھے تو یہاں حضرت کے گھر آیا کرتے تھے، یہاں پر قریب میں. ہمارے حضرت والا تو اس وقت وہاں چلے گئے تھے گلشن اقبال میں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہوتے تھے، کبھی ان کے یہاں بھی آ جاتے تھے زیارت کے لیے. ڈاکٹر صاحب کے یہاں پیر کو مجلس ہوتی تھی، حضرت پیر کو حضرت کے اثر سے مغرب تک مجلس ہوتی تھی. تو ہمارے حضرت والے نے سنایا کہ جون پور میں حضرت ڈاکٹر صاحب بھی کس ہمیں لے گئے کارخانے میں، جہاں روغن چمبیلی بنتا تھا، چمبیلی کا روغن، روغن گلاب، روغن چمبیلی، روغن گل پھول کا روغن. ہم سمجھتے پھول کا روغن پھول میں سے نکلتا ہے، پھول میں سے نہیں نکلتا. تو وہاں حضرت نے دکھایا، حضرت ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب، حکیم اختر صاحب، یہ دیکھیے تل ہوتے نا، جو تل، ان تلوں کو پہلے رگڑا جا رہا تھا اس کے اوپر سے بھوسی چھڑانے کے لیے، اس کے اوپر جو موٹی کھال ہے اس کو اتارا جا رہا تھا. جب موٹی کھال اس کے اوپر اتر جاتی ہے، وہ چھلے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس پر اس کو رگڑا جاتا ہے، تو اس کی موٹی موٹی کھال اتر جاتی ہے اور پھر اس تل کے اندر سے تیل جھانکنے لگتا ہے، اتنا اتر جاتی ہے کہ آپ ایسے دبائیں تو پٹک کر کے تیل باہر آ جائے. اب اس کو اٹھا کر چمبیلی کے پھولوں میں رکھ دیا جاتا ہے، چمبیلی کے وہاں رکھ دیا. اب ایک دن رات وہاں پر وہ پڑے رہتا، وہ تیل پڑا رہتا ہے، وہ تل پڑے رہتے ہیں. اگلے دن ان تلوں کو جب پھولوں میں ڈال کر نکالتے ہیں تو جو تیل نکلتا ہے اس میں سے چمبیلی کی خوشبو آتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا، حکیم صاحب یہ دیکھیے، کسی اللہ والے کی صحبت ایسے ہے جیسے پھولوں کی صحبت میں رہنا، لیکن وہ صحبت اثر تب کرے گی جب پہلے نفس کی بھوسی چھڑائی ہوئی ہو. نفس کی بھوسی مجاہدات سے چھڑائی ہو، اب جب اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا فوراً اس کی خوشبو منتقل ہو جائے گی، وہ روغن گل بن جائے گا، وہ شخص روغن گل بن جائے گا. تو کہہ دے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے، جا پھر جانے جانا کر. یہ کون آیا میرے دل میں؟ حضرت فرماتے تھے، خواجہ مجذوب صاحب جب آئے کہ حضرت آپ کی صحبت سے مجھے کیا ہوگا، فرمایا کچھ دن رہ تو لو، مجاہدہ کرو، ہمارے پاس رہو. تو پھر ایک دن کہا، یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے بزرنے لگی چنگاریاں دل کی. پہلے کی بجلی سی کوندی. حضرت سے پوچھا، حکیم الامت سے پوچھا خواجہ صاحب نے کہ حضرت مجھے جب نسبت ملے گی تو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے نسبت اللہ کی مل گئی؟ نسبت خاص تعلق کا نام ہے، یہ جو ہر وقت پھر مولا یاد رہتا ہے انسان، ہر وقت ادھر دل ادھر رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت. انہوں نے کیسے پتا چلے گا؟ انہوں نے کہا جب تم بالغ ہوئے تھے تو محلے والوں نے بتایا تھا تم بالغ ہو، کہا کہ نہیں حضرت، پھر کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ایک نئی جان محسوس ہوئی، پہلے جن سے ڈرتے تھے آپ کہتے آؤ ذرا ہم تمہارے ناک توڑ دیں گے، پہلے بچے بن ڈرتے تھے، کہتے آپ ہی دیکھتے ہیں ایک نئی جان انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ فرمایا جب تم روحانی بالغ ہو گئے تو خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو ایک دن آ کر کہا حضرت ایک شیر ہو گیا، پہلے کی بجلی سی کوندی اور اس کی آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ لیکن یہ صحبت کب مفید ہوگی؟ جب اس لفظ کی بھوسی چھڑائی ہوگی تب مجاہدہ کیا ہوگا، اور اس مجاہدے کا طریقہ بتایا من خاف مقام ربی، اس بات کا خوف ہے کہ میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر کام میں پہلے سوچتا ہے کہ یا تو اس بات کا جواب دے سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے۔ ابھی ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب داد برکات، تم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جب رمضان کے مبارک ساعات میں یہ سیاسی جب جھگڑے شروع ہوئے تو ہم نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ زبان سے وہ بات نکالو کسی کے بارے میں جو جس کی دلیل دربار الہی میں کل دے سکو، نہیں دے سکتے تو چپ رہو، اور ہے دلیل تو ہوتی نہیں، عجیب بات ہے یہ سب بلا دلیل کام چلتا ہے، سنی سنائی، جتنا جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے پتہ نہیں کہیں بھی ایسا نہیں بولا جاتا، سب اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن حدیث شریف آتا ہے کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، کافی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ سنی سنائی بات آگے چلائے، یہ آدمی بھی جھوٹا ہے جو آگے چلا رہا ہے۔ وہ کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا، فلانا کہہ رہا تھا، بھائی اسی کو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں آگے چلائی جب تمہیں تحقیق نہیں تھی، تم جھوٹ پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ سیاہ سکہ کی روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے بکل ماں، جو سنے آگے کہہ دیا جی فلاں بندہ کہہ رہا تھا جی میں کہہ دیا۔ حالانکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور مجمع میں آ کر ایک بات کرتا ہے، او یار یہ فلانا ایسے کام ہو گیا، اور پھر یکدم غائب ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں یار ابھی ایک آدمی یہ بات کر کے گیا ہے، سارا مجمع محلے میں اور شہر میں بات پھیلاتا ہے، کہتے یار اس کو ڈھونڈو یار جس نے بات کی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ کبھی بھی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی شیطان ہوتا ہے جو انسانی شکل میں آ کر لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دیتا ہے۔ تو جس کا انسان اللہ تعالی صاحب نے جواب دے سکے، یہ مقام نفس ربی، یہ خوف مقام ربی، یا آیا کل کو اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی کوئی دلیل ہے تیرے پاس میں اس بات کی۔ بڑا خوبصورت ایک واقعہ اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا لکھا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ان کو مقام کلیم حاصل تھا، جب تاتے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر پردے کے پیچھے سے بات کر لیتے تھے، کیونکہ وہی اللہ کی وہی تین طرح آتی ہے، یا دل میں ڈالتے ہیں، یا فرشتہ آتا ہے، یا پردے کے پیچھے گفتگو فرماتا ہے۔ جیسے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے پردے کے پیچھے گفتگو فرمائی، شہادت تو ایک بار ہوئی، اب تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لیکن یہ جو پانچ نمازوں کے لیے بار بار پچاس جاتے تھے، یہ پردے کے پیچھے گفتگو ہوتی تھی، ہر دفعہ دیدار بسی کی بار ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری چھائے 6 لاکھ کی امت ہے، ان میں سے جس انسان کو تو سمجھتا ہے تیری نظر میں بہت بہترین اور اللہ والا ہے، ہمارے دربار میں لے کے آؤ کوہ طور پر، ہاں ملاقات ہوتی۔ ہر ایک آدمی کے بارے میں پتہ تھا یہ بہت نیک انسان ہے، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے دل کی آنکھیں، پیغمبر تو دل کی آنکھیں رکھتا ہے۔ وہ لے گئے، کہا اللہ میاں یہ اللہ یہ ہے میری امت میں سب سے نیک انسان یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی عجیب ڈیوٹی لگائی، کہا کہ اس انسان سے کہو کہ 3 دن میں آپ کی 6 لاکھ کی امت میں اس انسان کو تلاش کرے جو بدترین ہے، جو سب سے برا، اس کو تلاش کرے، یہ لے کے آئے۔ اس نے فرمایا کہ بھائی یہ حکم آیا تیرے لیے، جا۔ اب وہ گھوم رہا ہے، محلوں میں جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, جہاں بھی ٹھہرے ہوئے تھے مقام تین میں بند تھے, کیمپ گھر تھے, ایک جگہ گیا دوسری جگہ گیا تیسری جگہ گیا, اے سنا ہے یہ فلانا ایسا ہے, ادھر گیا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے, اور پیش اس طرح کر رہا تھا کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کے لائے, رسی ڈال کے جیسے جانور لاتے ایسے لے کر آیا تھا. جب تین دن ہو گئے تو اپنے گلے میں رسی ڈال کے آ گیا, اپنے ہاتھ سے رسی پکڑی ہوئی, اور مصعب کہا جی یہ آ گیا جی مجرم, آپ کی امت کا میں سب سے بڑا مجرم جو ہے. ظالم یہ کیا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب بارگاہ ہے اور اللہ نے تصدیق بھی فرمائی ہے, اور یہ تو کیا کرتا ہے؟ تو اس سے ایک منطقی دلیل پیش کی, منطق. ان کا موسیٰ میں نے جس کے بارے میں سنا کہ یہ بدماش ہے فلانا ہے فلانا ہے, جتنی بھی بدماشی کے عنوانات تھے میں نے جا کر تحقیق کی, میں نے سنا سنائی بات تھی, میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں یہ فلانا چور ہے, یہ ڈاکو ہے, بدار ہے, بدکار ہے, بدماش ہے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن اپنے گناہوں کو اور اپنے نفس کی شرارتوں کو میں یقینی طور پر جانتا ہوں. وہاں سنی سنائی تھی, یہاں یقینی بات ہے. آپ ہی فیصلہ کریں, ایک طرف یقین ہے ایک طرف ظن اور گمان ہے, تو کون مجرم ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی یہ ایک معیار ہے, آج ہر آدمی جانتا ہے وہ کتنے پانی میں, پھر بھی دوسروں کو کہتا ہے کہ تو فلانا فلا ہے, ہر آدمی جانتا ہے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے ایسا دماغ ہمیں دیا ہے, ایسا کمپیوٹرائزڈ, کمپیوٹر تو کچھ نہیں اس کے سامنے, اگر اس کے سامنے کچھ ہوتا تو ہم سے نہ بنتا, اوپر سے بنا ہوا تھا, ہم نے بنایا, دلیل ہے کہ ہم سے ناقص ہے. ایک دم آنکھ بند کریں, 15 سال کی عمر سے لے کر آج تک اس کو پتہ چل جائے گا اس کی نیکیاں کتنی ہیں, گناہ کتنے ہیں, خود پتہ چل جائے, خود ہی تول لگا کے دے پتہ چل جائے کتنے پانی ہیں. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کہ اس کی دلیل پر, دلیل تو پکی لے گئے, کوئی توڑ پڑ لے, اللہ یہ تو یہ کہتا ہے, جواب کیا آتا ہے؟ اے موسیٰ اسی لیے ہمارے دربار میں یہ سب سے معزز ہے, کیونکہ اپنے آپ کو پوری مخلوقات میں سب سے حقیر سمجھتا ہے. انسان, قرآن نے نسخہ بیان کیا ہے کہ اس نفس کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب یہ نفس کسی کام پر مجبور کرتا ہے کہ سوچو دربار الہی میں کھڑے ہو سکتے ہو اس کام کے ساتھ, تمہارا چہرہ ہوگا کہ دربار الہی میں کھڑے ہو جاؤ؟ بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے, خدا کو راضی کرنے والے اسی خوف کی وجہ سے روتے ہوئے گئے, اسی خوف کی وجہ سے, اسی خوف کی وجہ سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر فرشتوں کے سردار ہیں, واحد فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتے تھے, جن میں اللہ کے علوم اور وحی کو اٹھانے کا بوجھ اٹھانے کی اللہ نے صلاحیت رکھی, اللہ اور فرشتہ کوئی نہیں رہتا, وحی لے کر آتے تھے, علوم الہی کا تحمل کرتے تھے. حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے لکھا ہے شرح بخاری میں کہ جبرائیل علیہ السلام جب پیدا کیا ان کے نور میں علم کے دودھ کو گوندا گیا تاکہ یہ ان کے اندر وہ شان پیدا ہو جائے, علم کا بوجھ اٹھا سکے. اللہ تعالی نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل میں نے تجھے اتنا مقرب سے تجھے مقام دیا ہے, مجھ سے ڈرنے میں تیرا کیا کیفیت ہے, میرے کس مسئلے سے تو ڈرتا ہے؟ عجیب بات کی, اللہ آپ کی شان سمدیوں سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ سمد وہ ہے جو سب سے مستغنی ہو, جو اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے, جو رشتہ داری کی رعایت کرے, پر میں شان سمدیوں سے آپ کی ڈر لگتا ہے, آپ سمد ہے جس وقت چاہیں تو کس وقت کیا کر دیں, کہا کہ اس سے مجھے ڈر لگتا ہے, پر میں بس ایسے ہی رہوں. جبرائیل علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تھا, شیطان سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام, شیطان تو اتنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقرب ہو کر تو نے اتنی بڑی خطا کی, اتنی بڑی جرت کی, بے باکی کی تو نے, کہا بدالہم اللہ مالم یا تصدیقوں کا کہ ایسی چیز ظاہر ہوگی گا، میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میں تو بے تکلف ہو گیا تھا۔ درگاہ اللہ اللہ ہے، یہ کسی سے رشتہ داری تھوڑی ہے، اس لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کے فضل کا محتاج ہے۔ وہ آدمی سمجھے میں اتنی تصویر پھیرتا ہوں ضرور میرا کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ آپ کی اتنی تصویر بعد کام کریں، ہاں ان کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، یہ صرف فضل متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ کہتے تسبیحات ذکر اذکار دروازہ کھٹکھٹانے کی طرح ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، بھئی اگلے کی مرضی ہے دروازہ کھولے نہ کھولے، کھولے یا نہ کھولے، در اس میں کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگایا جا۔ جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی ذو مرت کہ طاقتور فرشتہ ہمارے کلام کو لے کر آتا ہے، اور یہ سوال کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ پورے عالم کے لیے میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، زمین والوں کے آسمان والوں کے لیے، اے جبرائیل اس شان رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہمارا کلام لے کر ایسا فرشتہ آتا ہے ذو مرلا جو طاقتور ہے، جو امین امانت دار ہے، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے چین آ گیا، اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اب اللہ اپنے دربار سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ اللہ نے میری تعریف کر دی۔ اور اللہ جب کسی کی تعریف کر دے تو تبھی ہی کرتے جب فیوچر ان کو پتا ہوتا ہے کہ آئندہ جا کر یہ بگڑنے والا نہیں ہے، جس کو بگڑنے والا اس کی تعریف نہیں بھرواتے۔ اس لیے شیطان نے 7 لاکھ سال کے بعد کی کہیں تعریف نہیں کی کہ تو بہت اچھا ہے، اگر یہ کہہ دیتے تو پھر اس کو دربار سے کیسے نکالتے، کچھ نہیں کہا، بالکل خاموشی ہے یہاں پر۔ اور یہاں ذو مرتن کبھی کہا اور امین کہا تو اس کے بعد کہا مجھے اطمینان ہو گیا، اللہ کا نبی یہ آپ کی شان رحمت سے مجھے حصہ ملا ہے، مجھے حصہ مل گیا آپ کی شان رحمت سے، آپ کی شان رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا، ہم ایمان والوں کو حصہ ملا، عذاب سے بچ گئے، توبہ کی توفیقات ہو گئی آخرت میں۔ اوہ کیا بیان کریں، وقت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان، جو ہمیں رحمتیں ہمیں ملی، خاص طور پر ایمان والوں کو جو کچھ ملا ہے، سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ کفار کو بھی حصہ ملا، زمینوں کو بھی ملا، آسمانوں کو بھی ملا، کائنات کے ذرے ذرے کو ملا۔ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، 70,000، اور ان کو سدرۃ المنتہا پر بٹھایا، پتہ نہیں کب سے پیدا تھے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے سال ان پر گزر گئے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں آئے اور قرآن آیا، لیلۃ القدر میں ان فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہوئی، ان سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے ڈیوٹی کے انتظار میں، ڈیوٹی شروع ہوئی، بس ہم اسی کے لیے پیدا کیے تھے۔ جب آخری امت آئے گی، میرا محبوب آئے گا، اس پر جس رات میں قرآن نازل ہوگا لیلۃ القدر، وہ ایک رات 1,000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اس رات میں تم نے جبریل کے ساتھ زمین پر جا کر گشت کرنا ہے، ان کے نام لے کے آنے ہیں جو اس رات میں مجھے یاد کرتے ہیں، تب ان کی ڈیوٹی شروع ہوئی اور آسمانوں سے زمین پر آنے لگے اور فرشتوں اور ہمارے اعمال لے جانے لگے اور اللہ کے دربار سے انعام پانے لگے۔ کام کرے گا تو انعام ملے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ نفس عن الہوا، کی خواہشات نفسانی سے نفس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ دل میں یہ خوف پیدا کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ام المومنین، کیا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی دوسری ماؤں کی طرف سے، کیا آپ عائشہ کو زیادہ چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ایک ہی بات کی، میری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی، یہ اماں ابا جان رسول اللہ میں کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں سب کے بستر پر ہوتا ہوں، وہی نہیں آتی، لیکن عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں، قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ نے ان کو مقام، خاص مقام عطا ہوتا ہے۔ لیکن جب دنیا سے جانے لگی، حضرت عبدالعباس رضی اللہ عنہ آئے، اما بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، جانے کا وقت قریب تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تسلی دی، اما کیوں گھبرا رہی ہیں؟ آپ کے لیے تو بہت فضیلتیں ہیں. پھر سارے فضائل بیان کیے جو احادیث مبارکہ میں آتے ہیں, اور خصوصاً قرآن کی جو وہی 18 آیات آپ کے لیے اتنی ان کا ذکر کیا. تو کیا فرمایا اما نے, ہسکی بن گئی, کہا میں جب سوچتی ہوں مجھے اللہ کے دربار میں تھوڑی دیر پر کھڑا کیا جائے گا, مجھے سمجھ نہیں آتا میں اللہ کا سامنا کیسے کروں. کیسے سامنا کیا آیا میں ویسا اعمال کیے میں نے جیسے رب تعالیٰ چاہتے ہیں؟ ہاں تو نیکی کے اوپر رو رہے ہیں, یہاں تو گناہ پر نہیں روتے. بس میرے دوستو, اس نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے, سب کا عقیدہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا, لیکن استعذار نہیں ہے, بھول جاتے ہیں. جب تک استعذار نہ ہو تو چیز فائدہ نہیں دیتی, یاد رکھنا. آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کہا شوگر والے میٹھا نہیں کھانا, میٹھا نہیں کھانا آپ نے, بالکل فارمولا یعنی میٹھا نہیں کھانا میٹھا. اب جب میٹھا آ جائے تو آپ یہ فارمولا بھول جائیں اور میٹھا کھا لیں, تو مجھے بتاؤ فارمولا یاد رہنے سے آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی؟ بڑھ جائے. اصل بات یہ, ہمیں وقت پر وہ استعذار نہیں, نفس اور شیطان بلا دیتے ہیں, کہا یار کچھ نہیں ہوتا جی, کچھ نہیں ہوتا, مزے کرو, دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. قرآن نے کہا من خواب مقام ربی, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہوا, نہ نفس عن الہوا, اور نفس و خواہشات نقصانی سے روکے, فإن الجنة هي المأوى, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جنت ٹھکانہ دلیل اس بات کی ہے, یعنی وہ اللہ کا شاہی مہمان ہے, جو شاہی مہمان خانے میں رہے گا. یہ جنت بدلہ نہیں ہے, جنت شاہی مہمان خانہ ہے, اصل تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت ہے, جہاں شاہی مہمان خانے میں رکھ کر زیارت کرائی جائے گی. کسی کو جمعے کے دن زیارت ہوگی, کسی کو صبح شام زیارت ہوگی, اور کسی کو ہر وقت زیارت ہوگی, جب چاہے گا مولا کی زیارت کر لے گا. کئی اقسام میں زیارت کرنے والا, اپنی اپنی کیٹاگریاں ہیں. اللہ عورتوں کو بھی زیارت ہوگی, جمعے کو ادھر یہ زیارت کر رہے ہوں گے, اللہ جنتوں میں خود جائیں گے, سلام علیکم ان کو سلام کریں گے, وہاں پر سلام کریں گے. بس میرے دوستو, اللہ تعالیٰ اس فارمولے پر مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما انت, صل على محمد كما انت, وف البلا كما انت, انك انت التقوى والمغفره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله يا الله يا الله, آپ کے سامنے پیشی کا استحضار ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما, ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما, ہمارے گھر والوں کو, بال بچوں کو آپ کی نصیب فرما, ہمارے قوم قبیلے کو آپ کی نصیب فرما, ہمارے شہروں کو اور ہمارے دیہاتوں کو آپ کی نصیب فرما. اللہ کائنات کے ذرے ذرے پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما, ہر قسم کے شر اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. اللہ جو باتیں بیان ہوئی میں سب سے زیادہ محتاج ہے, مجھے بھی سب سامعین سامعات کا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر وقت اس نفس پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجاہدے کی توفیق عطا فرما. اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما. ہمارے نفس کی اصلاح فرما. ہمارے نفس کو نفس لوامہ اور مطمئنہ فرما, راضیہ مرضیہ فرما. یا اللہ یا اللہ, ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے فیضان کو پورے عالم اور میں عام اور تام فرما. یا اللہ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مدن صاحب دان برکات, ان کے صحت عافیت دراز عمر نصیب فرما. یا اللہ ان کے برکت والے سائے کو ہم سب پر سلامت فرما. یا اللہ یہ مرکز, یا اللہ بہت پرانے ہماری حضرت کی نشانی ہے, اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہمارے حضرت کے بڑے پرانے خادم آزاد صاحب, یا اللہ ان کو خوب صحت اور عافیت نصاب نصیب فرما. اس محلے کی بہت بڑی برکت ہے, یا اللہ ان کو سلامتی نصیب فرما. ان کے بھائی اب انتقال کر گئے تھے, یا اللہ وہ بھی ہمارے حضرت کے بڑے خادم تھے, یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، لیل میں جگہ عطا فرما، ہماری حضرت کی ساری اولاد کو اور ان کی یا اللہ اولاد نسبی اور یا اللہ اولاد سلبی، یا اللہ سب کی خوب حفاظت فرما، اور اپنے دین کے لیے اور محبت کے لیے سب کو استعمال فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. یا اللہ دینی مدارس شروع ہوئے ہیں، یا اللہ مدارس کو ہر طرح کے آپ بھی نصیب فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ، یا اللہ مدارس کی ابتدا اور درمیان میں انتہا عافیت کے ساتھ فرما. مدارس، مساجد، خانقاہوں اور مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ رزق روٹی کے جو وسائل دیے ہیں ان میں برکتیں نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ دور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو، اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما، مردار فرما. یا اللہ جتنا بھی آپ کی نسبت سے کام ہو رہا ہے ہمارے حضرت والا کی نسبت سے، یا اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہم انت الصاعد فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انت الصاعد فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم یسر لنا امورنا والراحۃ لقلوبنا وابداننا والسلامۃ العارف فی دیننا ودنیانا، وکن صاحبنا فی سفرنا خلیفۃ فی اہلنا، واطم صلاح وجہ آدائنا من صغل مکانتہم ولا یستدیر مضی المضی الینا. اللہم عافنا واعف عنا. یا اللہ اس ادارے، اس مسجد کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں ان کو برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دائی مفتی صاحب جن نے دعوت دین کو برکتیں عافیتیں نصیب فرما، ہم سب کو، آنے والوں کو عافیتیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آل سید اجمعین.